الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال علیہ الصلاۃ والسلام حب الدنیا رأس کل خطویہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام الدنیا مزرعۃ الآخرہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول نبی الکریم. معزز خواتین و حضرات، میرے لیے واقعی انتہائی سعادت کی بات ہے کہ آپ کی خدمت میں انتہائی ضروری بات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یہ ماشاءاللہ آپ کی فکر کی برکت ہے کہ آپ حضرات نے خود اس ٹاپک کو چنا ہے جو کہ آپ اور ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور ہمارے اور آپس میں آپ کے درمیان ایک کامن بات ہے جس کو میں انشاءاللہ میں واضح کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے بات یہ کہ جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے اسپریچول ہیلتھ، یعنی روحانی صحت. روحانی کا مطلب یہ ہے کہ روح کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اور صحت کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر بیماری کا نہ ہونا صحت ہے. تو اگر ہم لوگ صحت کو ڈیفائن کریں گے تو سب سے پہلے بیماری کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، یعنی ہم دیکھنا چاہیں کہ بیماری کیا ہے. تو جب بیماری نہیں ہوگی تو ظاہر وہ صحت ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر صاحبان کے پاس جب بھی کوئی مریض آتا ہے تو اس وقت وہ پیشنٹ ہوتا ہے، اس کو بیماری ہوتی ہے، تو ڈاکٹر صاحب کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ڈائگنوز کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے کہ اس کو کیا بیماری ہے. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ بیماری یہ ہے تو پھر وہ اس کے علاج کے لیے کوشش کرتا ہے اپنے علم کے مطابق، اور ظاہر ہے اس کی چونکہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مریض جو آیا ہوا ہے وہ اس کا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر جس چیز کا وہ ماہر ہے وہ مطلب اس کا علاج نہیں کر سکتا کمپلیٹ درجہ میں، اس کے لیے اسپیشلسٹ موجود ہوتے ہیں، تو پھر اس کو ریفر کرتا ہے، کہتا ہے کہ اب آپ اس کے پاس چلے جائیں کیونکہ وہ اس کا ماہر ہے. تو یہ طریقہ ہمارے چلا آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسپریچول ہیلتھ کو بھی اسی طریقے سے ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آخر وہ روحانی بیماریاں کیا ہیں. سب سے پہلے بات تو یہ کہ روح جو ہے وہ سبحان اللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوتا ہے، اور وہ روح جو ہے بقول مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ عاشق ہے اللہ تعالیٰ کا. اس وجہ سے جو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ کیا میں تمہارا رب اعلیٰ نہیں ہوں، تو سب نے کہا قالو بلا، کیوں نہیں آپ بالکل ہے، الست بربکم الاعلی قالو بلا. اس کا مطلب ہے کہ اب سب ارواح جو ہے نا اس کے لیے تیار تھے کہ ہاں بالکل آپ جو ہے نا. ہاں البتہ جس وقت یہ روح یہاں جسم میں آ گیا تو جسم کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، یعنی نفس کے تقاضے، آنکھ کے اپنے تقاضے ہیں، کان کے اپنے تقاضے ہیں، زبان کے اپنے تقاضے ہیں، دماغ کے اپنے تقاضے ہیں، جسم کے باقی اعضاء کے اپنے تقاضے. ان تقاضوں کا زور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ روح کی پکار وہ درمیان میں ٹرپ ہو جاتی ہے. اور جب کبھی ہم لوگ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم در سے ایک آواز آتی ہے مطلب اس کے خلاف، جب تک اس کو دبایا نہیں ہوتا، یعنی جس کو ضمیر کہتے ہیں. تو اس کا مطلب اندر ایک چیز موجود ہے لیکن اس کو ہم دباتے رہتے ہیں، حالانکہ دبانا اس چیز کو چاہیے جو کہ غلط ہے، لیکن ہمارا کام الٹا ہوتا ہے کیونکہ حکمرانی نفس کی ہوتی ہے. اب یہ نفس کی حکمرانی سے اپنے آپ کو نکالنا یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ پاک نے اس پر بڑا زور دیا ہے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارک تلاوت کی سورہ شمس کی، اس میں اللہ جل شانہ نے سات قسمیں کہی ہیں، اور سات قسمیں کہا کر جو بات فرمائی ہے وہ کتنی اہم بات ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا فألہمہا فجورہا وتقواہا، بس اس نفس کو الہام کی اللہ پاک نے اس کے فجور اور اس کا تقوی، یعنی اس کے اندر یہ چیز رکھ لی. ہر نفس کے اندر دونوں باتیں موجود ہیں، یعنی گویا کہ دونوں باتوں کی کیپیبلٹی موجود ہے، فجور کی کیپیبلٹی بھی موجود ہے اور جو ہے نا مطلب ہے کہ تقوی کی کیپیبلٹی بھی موجود ہے. اگر کوئی شخص متقی بننا چاہتا ہے اس کا راستہ کسی نے نہیں رکا، وہ ضرور مطلب متقی بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کا طریقہ کار کو چنے گا جو کہ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے ہے. اور اگر وہ فجور کی طرف جانا چاہتا ہے تو ظاہر ہے اس کا بھی کسی نے راستہ نہیں روکا، وہ جو ہے نا فجور کے پاس بھی، لیکن اللہ پاک نے اس کے اوپر پھر حکم دے دیا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہوگا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ان رذائل سے پاک کر لیا، یعنی اس کا تزکیہ کر لیا، اور تباہ و برباد ہو گیا شخص جو جس نے اپنے نفس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بالکل تقریباً یہی بات فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا, اور بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا, جو کرنا چاہتے وہ کرنے دیتا ہے اور پھر بعد میں محض تمناؤں پہ وقت گزارتا ہے کہ بس اللہ غفور رحیم ہے اور مجھے معاف کر دے گا. یہ باتیں آج کل ہم سنتے ہیں, اس طرح لوگ کرتے ہیں, یعنی جو کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے, اور جو مطلب یہ کہ ظاہر کسی کا حق نہیں ہے اس کی طرف وہ لگے رہتے ہیں کہ مطلب جی کہ اللہ پاک غفور رحیم تو ہے. مثال کے طور پر ایک پورا کمرہ ہے, اس کے اندر انواع اقسام کے کانے ہیں, لیکن کوئی شخص مطلب چابی نہیں گھماتا اس کے اور وہ دروازے نہیں کھولتا, تو اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے مطلب ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو ایمان ہے اور اس کے لیے جو تقویٰ ہے وہ شرط ہے. تو جب تک وہ نہیں کرے گا تو اس وقت تک تو محض تمنا ہی کرے گا, خیر بات بہت دور چلی جائے گی کیونکہ ٹاپک بہت وسیع ہے, اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ایک لیکچر میں ختم بھی نہیں ہو سکتا, یہ تو بالکل ایک سیریز آف لیکچرز لگتا ہے کہ جیسے کہ شاید یہ اس سے چل پڑے. اس وجہ سے میں تو صرف ٹچ کرتا جاؤں گا. تو بہرحال یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ بیماری کی ڈیفینیشن, اب جو جسمانی بیماری کی ڈیفینیشنز ہے وہ تو آپ لوگوں کا کام ہے, وہ تو آپ حضرات کریں گے کہ ٹیوبرکلوسس کس کو کہتے ہیں اور ایڈ کس کو کہتے ہیں اور ہیپاٹائٹس کس کو کہتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے اور کورونا کیا ہوتا ہے اور ملا یہ ادھر ادھر کی چیزیں, وہ آپ حضرات کا کام ہے, وہ آپ حضرات اس میں لگے ہوئے ہیں. اللہ پاک آپ کو ماشاءاللہ توفیقات دے کے آپ صحیح بات تک پہنچ سکے ہر چیز میں. لیکن جو روحانی بیماری ہے وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں, قرآن پاک میں بھی ہیں, حدیث شریفہ میں بھی ہیں, اور ان بیماریوں کو ہم لوگ سب سے پہلے تو ہم لوگ بیماریاں مان لیں, کیونکہ کمال کی بات یہ ہے کہ جسمانی بیماریوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بیمار مانتا ہے, بلکہ اگر کوئی اس کو کہہ دے نا کہ آپ بیمار نہیں ہیں پھر وہ نہیں مانتا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہوتا, صرف نفسیاتی بیمار ہوتا ہے, لیکن وہ جو ہے اس کو اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں آپ بیمار نہیں ہیں, آپ اس طرح وہ نہیں مانتا, وہ کہتے نہیں بھی بیمار ہو. لیکن یہاں یہ جو روحانی بیماریاں ہیں ان کے ساتھ ایسا عجیب بات ہے کہ جو بیمار ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بیمار نہیں مانتا, اور جو بیمار نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہے. یعنی یہ ایک مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان پہلے سے یعنی آخرت کو مان لے, آخرت پر اس کا یقین ہو. قرآن پاک میں بالکل وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ وہ بالآخرت ہم یوقنون, اور آخرت پر وہ یقین رکھنے والے. اب آخرت پر یقین اگر نہیں ہوگا یا یقین میں کمزوری ہوگی تو جس درجے کی کمزوری ہوگی اس درجے کی اثرات میں کمی آئے گی. آج مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ اس کو پتہ ہے یقین ہے کہ میں آگ میں ہاتھ ڈالوں گا تو ہاتھ جل جائے گا, تو اس کو کبھی بھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اس وقت کورونا ہے, یقین جانیے کہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو ان کی تفصیلات کا علم نہیں ہے, لیکن وہ ادھر سے خبر آ جاتی ہے کہ اس طرح ہے تو اس پہ امن و امان یقین کر لیتے ہیں, خود کوئی تجربہ وغیرہ نہیں کیا, کوئی اس کے اوپر ریسرچ نہیں ہے, بس وہ سنی سنائی باتوں پر لوگ چل رہے ہیں. مطلب ظاہر ہے مطلب اس میں, لیکن یہ جو مطلب جو آخرت کے متعلق باتیں ہیں اس میں ہمارے پاس اپنے اویلیبل انفارمیشن کچھ بھی نہیں, وہ صرف ریویلڈ انفارمیشن ہے. ریویلڈ انفارمیشن تو ریویل جس نے کیا ہے, ہم ظاہر ہے اسی کی ذمہ داری پہ بات کر رہے ہیں, یعنی اللہ نے بات کی ہے, اللہ کے رسول نے بات کی ہے. اب اس کے اوپر جس کو یقین ہوگا تو اس کو مانے گا, اور جس کو یقین نہیں ہوگا تو اس میں ادھر ادھر کی باتیں کرے گا. تو اب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم جان لیں کہ روحانی بیماریاں ہے کیا. تو روحانی بیماریاں بہت ساری ہو سکتی ہے, اس کے لیے ایک رہنما اصول ایک حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا حب دنیا راسک اللہ خطیہ, دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے. تو اس کا مطلب اس کا روٹ تو یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ ساری بیماریاں, اور دوسری بات یہ ہے کہ نفس جو ہے مطلب ہے کہ وہ تمام چیزوں کا جو ہے نا مطلب منبع ہے تمام برائیوں کا, ہاں نفس امارہ, کیونکہ انسان نفس امارہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, جب تک اس کی تربیت نہیں ہو تو نفس امارہ ہی رہے گا, اور نفس امارہ سے شرعی پیدا ہوتا ہے. قرآن پاک نفس امارہ اس کو اس لیے تو کہا گیا ہے کہ برائی کی طرف مائل کرنے والا نفس, جب تک آپ اس کی صحت کی طرف نہ لائیں, نفس مطمئنہ نہ کر دے, اس کا کام یہ ہوگا کہ بیماری کی طرف ہی جائے گا, مطلب یعنی کہ وہ برائی کی طرف ہی جائے گا, برائی کی طرف مائل کرے گا. لہٰذا نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کے لیے پورا ایک نظام ہے, اور یہ وہ نظام صحت ہے. مطلب یہ کہ روحانی بیماریوں سے نکلنے کا جو روٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ پہ آ جائیں. خیر اس کے بارے میں تو میں بعد میں بات کروں گا. وہ جو ریکومنڈڈ ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت یہ جو ہے نا مطلب روٹ کاز بھی ہے اور یہ بہت بڑی بیماری بھی ہے، اس سے بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ریا یعنی اللہ کے لیے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے نہ کرنا، لوگوں کے لیے کرنا، یعنی لوگوں پہ اس کا اثر ڈالنا تاکہ لوگ مجھے اچھا کہیں، حالانکہ لوگوں سے میرا اس میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ ہاں لوگوں کے لیے میں اگر کوئی کام کرنا چاہوں تو بے شک ان کے لیے کروں، کہہ دوں، اس سے اس کو ریا نہیں کہتے، اس کو ریا نہیں کہتے۔ لیکن یہ کہ میرا کام اگر اللہ تعالیٰ کے لیے، مثال کے طور پر میں نماز میں پڑھتا ہوں، نماز میں کسی اور کا کیا کام، اب یہ تو میں نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، اب اگر میرے اس میں نیت دوسری ہو جائے کہ لوگ مجھے اچھا نمازی کہہ دے تو یہ ریا ہے، یہ ریا ہے۔ اس طریقے سے تکبر ہے۔ تکبر اصل میں بات یہ ہے کہ انسان اتنا کمزور ہے نا، ہر لحاظ سے کمزور ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شکل دی ہے جس کے ذریعے سے یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ سارا کچھ چل پھر رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ذرا بھر بھی وہ کھینچے، مثال کے طور پر دماغ کا ایک رگ ہی مطلب وہ پڑ جائے، یا کوئی دل کے اندر ہی کوئی وہ آ جائے، جس کو کہتے ہیں نا کوئی گردے کے اندر کوئی مسئلہ آ جائے، تو آدمی بالکل منٹ ٹو منٹ وہ جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ یہ کیا چیز ہے، ہم کس چیز پہ وہ فخر کر رہے ہیں، ہمارے پاس ہے ہی کیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے جتنا ٹائم ہمیں دیا ہے تو اتنا ہمیں بچاتا ہے اور ہم لوگ زندہ ہے اور ہم لوگ کام کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی نیکی بھی ہے تو اللہ کی توفیق سے، اگر کوئی طاقت بھی ہے تو اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، اگر مال بھی ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کس چیز پہ ہم تکبر کر رہے ہیں اور کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ تو یہ مطلب تکبر بہت وہ جو ہے نا وہ ہے، شیطان نے بھی تکبر کیا تھا، واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور شیطان کافروں میں سے ہو گیا۔ حسد، یہ حسد جو ہے یہ اصل میں ایسے عجیب بیماری ہے، یہ دونوں طرف یہ بائی ڈائریکشنل وار کرتا ہے۔ جس کے ساتھ حسد ہے وہ بھی نقصان اٹھاتا ہے، اس کو نظر لگتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے، اور جو کر رہا ہے اس کا بھی نقصان ہے، اس کے دل جل رہا ہوتا ہے، وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ بلڈ پریشر اس کا ہوتا ہے، شوگر کی بیماری اس کو ہو جاتی ہے، وہ حسد کی وجہ سے وہ دوسرے کے حساب کے لیے وہ جل رہا ہوتا ہے، ایک طرف اپنی نیکیوں کو جلا رہا ہے، ایک طرف اپنے جسم کو گلا رہا ہوتا ہے۔ یہ حسد جو ہے نا ایسی بیماری ہے، اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ جو ہے نا مطلب یعنی اس کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے جس کے ساتھ حسد ہے۔ کینہ، کینہ ایسا عجیب چیز ہے کہ انسان جس انسان کے سینے میں کینہ ہے نا، اوہ وہ حسد سے بھی آگے کوئی بات ہے، اس کے وجہ سے حسد کا تو اظہار ہو جاتا ہے، کینہ کا تو اظہار نہیں ہوتا، وہ تو اپنے دل میں اس نے رکھا ہوتا ہے، موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ تو اب وہ جو موقع کی تلاش میں، حسد تو یہ ہے کہ جب سامنے آ گیا تو اس کا ہو گیا، اور کینہ یہ ہے کہ مستقل دل میں پڑا ہوا ہے، اس وجہ سے جب تک کینہ ہوتا ہے کوئی دعا اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اب کتنی بڑی سزا ہے، ہاں جی، تو یہ مطلب ظاہر ہے۔ اس طریقے سے بغض ہے، ہاں جی، اور بے صبری ہے، ناشکری ہے، ان تمام جو رذائل جس کو ہم کہتے ہیں بیماریاں روحانی بھی ان کو کہتے ہیں، ان روحانی بیماریوں سے چھٹکارا پانا ضروری ہے، اور ان بیماریوں سے چھٹکارا پانا ہی صحت ہے۔ مطلب ہمیں صحت جو اگر ڈیفائن کریں گے وہ یہ بات ہے کہ جو رذائل ہیں ان رذائل سے اپنے آپ کو بچانا، یہ صحت ہے۔ آج تو اس کے لیے مطلب ظاہر ہے پھر طریقہ کار ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ حب الدنیا راس کل خطویہ، ان حدیث شریف میں نے تلاوت کی کہ دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ تو اب ذرا غور فرمائیں کہ کیسے، اصل میں نفس کے اندر جو ڈیزائرز ہیں مختلف قسم کے، ان ڈیزائر سے دل کے اوپر اثر پڑتا ہے اور دل متاثر ہوتا ہے، اور ان ڈیزائرز والی چیزیں جن میں جس سے وہ ڈیزائر سیٹسفائی ہوتی ہے، ان سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ دل جو ہے نا مطلب ہے محبت کی جگہ ہے۔ ایک بات میں بھی برسے بھی تذکر عرض کر لوں، یہ تو اچھا ہوا یہ بات اس کی وجہ سے مجھے یاد آ گیا، وہ یہ ہے کہ جو پرانی طب ہے اور جدید طب ہے، تو جدید طب نے اس کو زیادہ کنکلوڈ کیا، پرانی طب نے اس کا اشارہ دیا تھا، وہ یہ ہے کہ جدید طب میں یہ بتاتے ہیں کہ تین جو ہے نا مطلب ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا یعنی سسٹمز ہیں، بالکل مفرد سسٹمز ہیں، مطلب اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ سسٹمز ہیں، وہ انٹریکٹ کرتے ہیں یہ آپس میں، جس سے بیماریاں اور صحت پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک دل ہے، ایک جگر ہے، اور ایک دماغ ہے۔ وہ پوری تیوری ہے، اب اس میں وہ تیوری میں اس وقت نہیں بیان کر سکتا کیونکہ وہ تو بہت ڈیٹیل چیز ہے، لیکن وہ باقاعدہ یہ بتاتے ہیں کہ دل، جگر اور دماغ، دماغ بھی پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے، دل بھی مطلب اس کا نظام عضلات کا جو ہے مطلب مسلز، یہ بھی پورے جسم کو کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور ساتھ جو ہے نا جو غدود ہے وہ بھی پورے جسم کے اندر ہے، مطلب جگر اور مطلب جو ہے نا کے ذریعے سے. تو اب یہ تینوں نظام جو ہے نا وہ ان کے آپس میں موجود ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ باقاعدہ انہوں نے باقاعدہ لوگوں کی وہ مزاجیں بھی تقسیم کیے ہیں کہ لوگوں کے مزاجیں کس طریقے ہوتے ہیں، پھر چیزوں میں بھی مزاجیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی مزاجیں ہوتی ہیں، اور موسموں کے اندر بھی مزاجیں ہوتی ہیں، علاقوں میں بھی مزاجیں ہوتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کی موجودگی میں، مثال کے ایک شخص کو ایک علاقہ راست نہیں آتا تو اس کو کہتے ہیں بھائی دوسرے علاقے میں لے جاؤ، جن کے مطلب جن کو جہاں پر یعنی اس کا علاج ہوگا. آج تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان لوگوں نے اس پہ بڑا ریسرچ کیا تھا، افسوس ہے کہ وہ ریسرچ مینٹین نہیں رہ سکا، اور وہ جو ہے نا مطلب بعد لوگ تو قبروں میں چلا گیا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو باقی ہے اس پہ مزید ریسرچ کر کے جو ہے نا مطلب اس کو زیادہ امپروو کیا جا سکتا ہے. ہاں جی، لیکن بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ان جدید جو طب ہے وہ ہمارے تین چیزوں کا بتاتا ہے. بین ہی اسی طریقے سے جو اسپریچول ہیلتھ ہے وہ بھی تین چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہاں جی، مطلب بالکل تین چیزیں ہیں. اور یہ کمال کی بات ہے کہ جدید طب تو ابھی آیا ہے نا، یہ جو میں ابھی بتا رہا ہوں تین چیزیں، یہ جو بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے یہ ریسرچ آ رہا ہے، کیونکہ اس کو ڈاکومنٹ کیا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے. باقاعدہ الطاف القدس میں حضرت نے لطائف ثلاثہ کا چپٹر باندھا ہے، پھر اس کے بعد لطائف خمسہ اس کا چپٹر ہے. تو لطائف ثلاثہ و لطیف خمسہ کے بعد وہ فرماتے ہیں یہ چیزیں مجھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریسرچ ادھر اس وقت سے چلا آ رہا ہے. تو اب میں ہی نہیں کہتا ہوں کہ انہیں حکیموں سے لے لیا، ورنہ حکیموں سے لیتے تو پھر تو ظاہر مطلب ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے وقت میں تو طب اتنا زیادہ ہمارے ہاں ان کا عام نہیں تھا. آج لیکن یہ ہے کہ مطلب وہ چیز ہمارے پاس تو اب ہے، لیکن اتفاقاً وہ تینوں چیزیں آپس میں ملی ہوئی. ان کا کیا ہے؟ عقل اور قلب اور نفس. اچھا، عقل جو ہے وہ دماغ میں اس کا مرکز ہے، اگرچہ پورے جسم میں اس کا وہ اعصابی نظام موجود ہے. ہاں جی، قلب یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کا مرکز قلب میں، ورنہ روحانی روح جو ہے نا پورے جسم کے اندر موجود ہے. اچھا، اور جو ہے نا مطلب نفس یہ جو ہے نا مطلب ہے اگرچہ یہ اس کا مرکز جگر میں بتاتے ہیں، لیکن وہ پورے جسم کے اندر اس کے موجود ہے اثرات، جیسے آنکھ کا اپنا نفس ہے، کان کا اپنا نفس ہے، زبان کا اپنا نفس ہے، دماغ کا اپنا نفس ہے، ہر جو سنس کرتا ہے وہ اس کا اپنا نفس ہوتا ہے. اچھا، اب یہ جو نفس ہے اس کو جگر میں جو فرمایا گیا ہے، صحیح بات ہے کہ میرے لیے بھی نیو انفارمیشن تھی. جب میں نے شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ تو میرے لیے میں نے پہلے کبھی نہیں پڑھا تھا، لیکن میں نے اردو محاوروں میں اس کی جڑ دریافت کر لی. اردو محاوروں میں دو لفظ بالکل عام ہیں، آپ حضرات بھی جانتے ہو، قلب و جگر، قلب و جگر اور دل و دماغ. تو دل و دماغ کیا ہے؟ یہ اصل میں سمجھ کے، انالیسس کے، ڈسیشن کے، اور علم کے، ان تمام اس کا مرکز ہے کہ یہ چیمبر جو ہے یہ دونوں. اور یہ جو قلب و جگر ہے یہ اپلیکیشن کے ہیں، مطلب یہ کہ وہ جو فیصلہ ادھر رہتا ہے وہ امپلیمنٹ ادھر سے ہوتا ہے. ہاں جی، ریزسٹ بھی ادھر سے ہوتا ہے اور امپلیمنٹ بھی ادھر سے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر ریزسٹنس کرتا ہے تو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتا، تو اس کے اوپر محنت کر کے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے اس کے اوپر. ہاں جی، اس لیے نفس کے اوپر ہمیشہ زبردستی کی جاتی ہے، مطلب یہ آسانی سے نہیں ابتدا میں مانتا، بعد میں جس وقت ٹھیک ہو جاتے تھے پھر مانتے اس کو، اس وقت اس کو نفس مطمئنہ کہتے. جب تک یہ نفس امارہ ہے یا نفس لوامہ ہے اس وقت اس پہ زبردستی کام کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر صبح کے وقت وہ کہے جی میں نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا، نفس امارہ تو کہے گا، وہ کہے گا جی مطلب مجھے آرام کرنا ہے، اس کو زبردستی آپ اٹھائیں گے. اور یہ زبردستی مانتا بھی ہے، مطلب زبردستی اس طرح مانتا ہے کہ بعد میں اس کے ریزسٹنس میں کمی آ جاتی ہے زبردستی سے. آپ ایک دفعہ زبردستی کریں گے وہ مطلب کام یہ مجبوراً کرے گا، لیکن اگلی دفعہ اس کے ریزسٹنس میں کمی آ چکی ہوگی اس کے حساب سے. پھر اس کے بعد آپ اس پہ مزید کم زبردستی کریں گے تو بھی کام کرے گا، پھر اس میں زبردستی اس کے جو ہے ریزسٹنس میں مزید کمی آ جائے گی. اس کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک آج شخص سے وہ نماز بالکل نہیں پڑھ سکتا، بالکل نہیں پڑھ سکتا. وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی بس میں نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ اپنے آپ کو بس ویسے ہی سمجھتا ہے. اس کو کوئی جگری دوست آ کے کہتا ہے کہ تم اٹھتے ہو یا نہیں اٹھتے ہو، اٹھو میرے ساتھ نماز پڑھو، اس سے وہ انکار نہیں کر سکتا. اب جا کر وہ نماز پڑھ لیتا ہے، ایک نماز جب پڑھ لیا اب اس سے اگلے نماز اس میں اتنی زیادہ مخالفت کی ریزسٹنس نہیں رہے گی، وہ آسانی کے ساتھ اٹھے گا. دو جب پڑے گا تو تیسرے اور بھی آسان ہو جائے گا، تین پڑے گا تو چوتھے اور بھی آسان، چار پڑے گا تو پانچوں اور بھی آسان، حتیٰ کہ 40 دن اگر وہ پانچوں نمازیں وہ اس نے بالترتیب پڑھ لی تو ہمیشہ کے لیے پکا نماز ہو جائے گا، پھر اس کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اب یہ جو بات ہے دیکھیں نا، مطلب یہ ہے کہ زبردستی آپ نے کروائی، یعنی اس شخص نے کروائی، لیکن یہ بات ہے کہ بعد میں اس نے خود ہی مان لیا، تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب نفس کے اوپر ابتدا میں زبردستی، اس زبردستی کو مجاہدہ کہتے ہیں، جو اس کے اوپر زبردستی کی جاتی ہے اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نفس کا علاج جو ہے نا مجاہدے سے ہوتا ہے، یعنی نفس کشی سے مطلب جو ہے نا وہ ہوتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ انسان کو نفس کو کھینچنا پڑتا ہے، مطلب اس کو جو ہے نا وہ جیسے کسی کی باغے کھینچ لینا، مطلب اس کو روک لے دیں، تو اس طرح اس کو کھینچنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد یہ کام کرتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا دو چیزیں مطلب ہے کہ اب یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جگر منہ کو آ گیا، کلیجہ منہ کو آ گیا، اب کلیجہ منہ کو آ گیا اس کا مطلب اس پہ بہت نفس کے اوپر زور پڑ گیا، آج برداشت سے باہر ہو گیا تو کلیجہ منہ کو آ گیا، جیسے آپ کسی کو چیز کو دبا رہے ہو تو وہ اوپر آ جائے، تو وہ جو ہے مطلب اسی طریقے سے وہ کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ہاں جی، تو یہ باتیں ہمارے اردو کے مطلب محاوروں کے اندر یہ باتیں موجود تھیں، تو مجھے پھر سمجھ آ گئی کہ میں نے کہا ہوا کہ اس قسم کا ہے۔ تو اب یہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ تو بہت لمبا تفصیلی ٹاپک ہے، میں صرف یہ ایک اور بات اہم عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عموماً یہ ذرا بند کر دیجیے گا تھوڑا سا مطلب آواز شور آئے گا، اپنے جو اسپیکر سے میوٹ کر لیں، مہربانی کر کے اسپیکر میوٹ کر لیں۔ تو خیر بہرحال یہ کہ وہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ ایک غلط فہمی ہے بہت زیادہ، اس کو میں دور کرنا چاہتا تھا۔ بہت سارے لوگ روحانیت کس کو کہتے ہیں، وہ عملیات کو کہتے ہیں، حالانکہ عملیات کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عملیات کس چیز کو کہتے ہیں وہ بتاتا ہوں، عملیات اس کو کہتے ہیں کہ جو مسئلہ جنات کی وجہ سے پیدا ہو چکا ہو، جادو کی وجہ سے پیدا ہو چکا ہو، نظر کی وجہ سے پیدا ہو چکا ہو، اس قسم کی چیز جو کہ ظاہری اسباب نہیں ہے، باطنی اسباب ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ یہ والی بات نہیں جو میں نے ابھی بات کی، وہ ذرا ان چیزوں کے اوپر، یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یا نقصانات ہوتے ہیں یا پریشانیاں ہوتی ہیں اس کے لیے پھر عملیات ہوتی ہیں، مطلب وہ اس کا کوئی الٹا عملیات اس کے کرتے ہیں، مطلب اس کا توڑ کرتے ہیں تو وہ چیزیں دور ہو سکتی ہیں، ان کو ہم عملیات کہتے ہیں۔ عملیات یہ نوری بھی ہو سکتی ہے، عملیات جو ہے مطلب ہے وہ سفلی بھی ہو سکتے ہیں، دونوں قسم کی ہو سکتی ہے۔ سفلی عملیات میں بہت کچھ گناہوں کی طرف جانا پڑتا ہے، وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ تبھی وہ کام کرتی ہے، اور جو ہے نا وہ جو نورانی ہے اس کے لیے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے، مطلب پھر وہ کام آتی ہیں، لیکن وہ اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق بالکل روحانیت کے ساتھ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ وجہ اس لیے ہوئی ہے کہ چونکہ یہ باطنی اسباب سے آتی ہے، مطلب چونکہ ظاہر نہیں ہے وہ چیز، ظاہر جیسے جنات بھی ظاہر نہیں ہے، جادو بھی ظاہر نہیں ہوتا، نظر بھی ظاہر نہیں ہوتا، تو اب یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ لوگ ان کو اگر عام علاج کے لیے جائے ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر بے بس ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا کیونکہ ظاہر وہ بیماری نہیں ہوتی وہ اس قسم کی، تو پھر وہ کسی عامل کے پاس جانا پڑتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ ٹک ہو جا کہتے ہیں یہ روحانی بیماری۔ جیسے ان لوگوں نے پروفیسر اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے، اس طرح روحانی بزرگ بھی اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے، دونوں غلط ہیں، نہ پروفیسر ہے نہ وہ روحانی بزرگ ہیں، ہاں جی وہ دونوں صرف عامل ہیں۔ اور یہ چونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی یعنی آسانی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص بیمار ہے ان چیزوں سے تو اگر کوئی عمل کے پاس جائے تو اس کے بڑے مشکور بھی ہوتے ہیں، تو ہوتے ہوتے پھر یہ کہ اس کنفیوژن کی وجہ سے، چونکہ اس بیماری کو درست کرنے کے لیے جو روحانی بیمار ہے اس کو درست کرنے کے لیے مشائق ہوتے ہیں، وہ مطلب ان کے پاس جاتے ہیں، اور جو اس قسم کے بیمار ہوتے ہیں اس کے پاس اس کے لیے عامل ہوتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں۔ اب چونکہ آپس میں اختلاط ہو گیا، مطلب مل گئی ہیں، اور لوگوں نے وہ کنفیوژن ہو گیا، تو اس وجہ سے انہوں نے پیر کو عامل سمجھا، عامل کو پیر سمجھا، حالانکہ دونوں بالکل مختلف چیزیں، نہ پیر عامل ہے نہ عامل پیر ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دونوں ہو، یہ ممکن ہے، جیسے میں کہہ سکتا ہوں اگرچہ بہت ریئر ہوگا، لیکن ایک شخص ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، انجینئر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ڈاکٹر انجینئر ایک جیسا ہوتا ہے؟ ایک جیسا تو نہیں ہوتا، لیکن ایک شخص بیک وقت ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، انجینئر بھی ہو سکتا ہے، بھئی ایک آدمی فزکس میں بھی ایم ایس سی کر سکتا ہے، کیمسٹری میں بھی ایم ایس سی کر سکتا ہے، تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ دونوں ایک چیزیں تو نہیں ہیں، دونوں مطلب بالکل مختلف چیزیں۔ تو بہرحال میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ روحانیت کو ان چیزوں کے ساتھ بالکل جو ہے نا مطلب انہیں، تو روحانی بیماریاں جو ہے وہ یہی ہے جو میں نے بتایا، جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوئے، اور اس کا جو علاج ہے وہ تجربے سے ہوتا ہے، وہ اس تجربے سے کیا ہے کہ وہ جو جیسے جیسے طب میں وہ تین انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, مطلب جو ہے نا وہ کہ یہ دماغ اور دل اور جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جگر, اسی طریقے سے یہاں پر عقل, یہاں پر اور جو ہے نا نفس اور قلب, یہ تینوں جو ہے نا مطلب اس کے چیمبرز ہیں, یہ اپنے مفرد سسٹمز ہیں, اور ان کے بارے میں شاہ اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ بالکل ایسے جیسے آپس میں سینگ اڑائے ہوئے جانور آپس میں مطلب ایک دوسرے کو دبا رہے ہوں, اس طریقے سے ایک دوسرے کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر دل جو ہے, دل میں کیا ہوتا ہے, دل میں محبت ہوتی ہے, نفرت ہوتی ہے, ایمان ہوتا ہے, کفر ہوتا ہے, جذبات ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں دل میں ہوتی ہیں. اچھا عقل میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عقل میں انسان کا ڈیسیشن, سوچ اور اس طرح علم اور یہ مطلب انالیسز, یہ ساری چیزیں جو ہے نا عقل میں ہوتی ہیں. اب اور نفس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں اور اس طرح مطلب ادراکات ہوتی ہیں, اپنے ضرورت کے احساسات ہوتی ہیں, یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ نفس کے اندر ہوتی ہیں. جیسے مجھے بھوک جو لگتی ہے, مجھے بھوک لگے گی نفس کی وجہ سے تو یہ جائز ہے, ناجائز نہیں ہے. لیکن ایک اور قسم کا بھوک بھی ہے جس کو سیکشول بھوک کہتے ہیں, وہ بھی نفس کا ہی ہے. اب اس کو پورا کرنے کے لیے جیسے آپ کے پاس ایک حلال کھانا موجود ہے, تو حلال کھانا کھا کے آپ کو اللہ پاک کچھ بھی نہیں کہتا, بالکل اس پہ الحمدللہ کہہ دو تو آپ کو اجر بھی ملے گا. ہاں جی, بسم اللہ سے شروع کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ. لیکن اگر آپ کسی سے چین کر کہیں گے, چوری کر کے کہیں گے, ڈاکہ سے لیں گے ان کو کہیں گے, اس پہ گناہ ہوگا, اس پہ بسم اللہ الرحمن ہی پڑھنے سے کافر ہونے کا اندیشہ ہے. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ تو کیا ہے, مطلب اس پہ کافر ہونے کا اندیشہ ہے. لہٰذا وہ جو ہے نا وہ چیز آپ اس کو پاکنے کی جب تک اس کا توبہ نہ کرے, جب تک اس کو اپنے لوگوں تک پہنچائے نہیں. تو اب یہ جو ہے مطلب ہے کہ وہ جو اسی طرح وہ چیز بھی ہے کہ آپ حلال جو مطلب طریقہ ہے شادی کا, اس کے ذریعے سے اگر ہو تو اس پر اللہ پاک اجر بھی دیتا ہے. اور بلکہ یہاں تک کہ لقمہ کوئی اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے تو اس پر اللہ پاک اجر دیتا ہے. اچھا, لیکن اگر آپ حرام کا طریقہ ہے تو اس کی طرف نظر بھی نہیں کر سکتے ہو, نظر بھی کرو گے تو نظر بھی دو گناہ ہے. تو اب یہ مطلب یہ جو چیز ہے کہ نفس کے سارے تقاضے غلط نہیں, نفس کے سارے تقاضے ٹھیک نہیں ہیں. جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. جو ٹھیک ہے ان کے بارے میں فرمایا, والے نفس کا علیہ کا حق, تمہارے نفس کے بھی تم پر حق ہے. جیسے حضرت ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی, تو ظاہر مطلب ہے کہ ان کی بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, شاید آئی ہوگی ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے کے لیے, پوچھا کہ ابو درد کیسے پایا. فرمایا وہ تو بہت ہی اچھے, بہت ہی اچھے, بہت نیک ہے, اتنا نیک ہے کہ اس نے ابھی تک مجھے دیکھا بھی نہیں. تو اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ شکایت کر لی. آج اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درد تعالیٰ کو نصیحت فرمائی کہ ولی نفس کا علیہ کا حق, حق ولی زوج کا علیہ کا حق, ولی عین کا علیہ کا حق. تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے بیوی کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے آنکھ کا بھی تم پر حق ہے. مطلب عبادت کرو, لیکن عبادت ایسا نہ کرو کہ اسے حقوق جو ہے نا مطلب وہ ہو جائے. تو نفس کا بھی تیرا حق ہے. مثال کے طور پر جتنا دیر سونے کے لیے اتنا دیر سو, کھانے کے لیے تو وہ کھاؤ, اگر آپ کو مطلب بیماری ہے تو اس کے لیے صحت علاج کرو. اب یہ نفس کا حق ہے, یہ جو ہے نا مطلب ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ نے نفس کا حق مار دیا. ہاں جی, تو اب یہ, لیکن اگر نفس کو آپ سے کوئی ناجائز مطالبہ کر لیں, اور اکثر اس کے مطالبے ناجائز ہوتے ہیں کیونکہ اس کا لمٹ لیس والا معاملہ ہے, یہ ایسا ہے کہ جتنا آپ اس کو دو گے اس سے مزید طلب کرے گا. یعنی آپ اگر اس کی خواہش پورا کرو گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کا لیول بڑھا دیا, وہ لیول بڑھا دیا, اگلے دفعہ اس سے بھی زیادہ چاہے گا. تو یہ جو چیز ہے مطلب یہ کہ لمٹ لیس والی بات, یہ خواہشات یہ کبھی پوری نہیں ہوتی. ضروریات پوری ہو جاتی ہیں لیکن خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی. ابھی لوگوں نے جو اربوں روپے جمع کیے ہوں گے اور اس پر مزید بھی کرپشن کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ کیا چیز ہے, لمٹ لیس والا مسئلہ ہے نا. اچھا, وہ جو ہے نا مطلب ایک جگہ پہ حکومت ہے, آپ اس سے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں, دوسروں کے اوپر بھی زبردستی حکومت اپنا لیں, یہ ایک مطلب ظاہر نفس کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس کے مطابق چلتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کو اس کا جو لمٹ ہے نا, اگر لمٹ کے اندر اس کے تقاضے پورے کرنے تو یہ تو شریعت میں آتا ہے, لہٰذا وہ شریعت کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں. دوبارہ کوئی آ گیا, تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ نفس کے تقاضے مطلب جو ہے نا وہ جو جائز ہیں ان کو آپ نے پورا کرنے ہیں, جو نفس کے ناجائز تقاضے اس سے اپنے آپ کو بچنا ہے. تو اب یہ کیسے مطلب یہ ہوگا, اس کے لیے جو ہے نا میں اب ذرا مطلب آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ تین قسم کی محبت نفس کی وجہ سے دل کے اندر آ جاتی ہے. ایک ہے حب مال, ایک ہے حب جا, اور ایک ہے حب با. حب مال, مال کو جمع کرنا, وہ لمٹ لیس, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ہاں جی, ہو بجا کا مطلب ہے کہ اپنے جس کو کہتے ہیں اسٹیٹس کو بڑھانا, اسٹیٹس کو جس کو ہم کہتے ہیں اپنے جو ہے مطلب اسٹیٹس کو بڑھانا, اس کا بھی کوئی لمٹ نہیں ہے, وہ بھی انسان مطلب مسلسل وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. حبیبا لذت کی, لذات کی محبت, اس کا بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایسا حد تک بھاجا اس کو پرورشن کہتے ہیں, پرورشن لیول پہ جب آئے تو پاگلپن ہوتا ہے, پاگلپن ہوتا ہے. تو اب یہ جو پاگلپن لیول تک آ جائے تو اس کے لیے پھر بہت مطلب علاج کرنے پڑتے ہیں کہ وہ اس لمٹ سے نکل جائے, پھر اس کے بعد مزید سوچنے سمجھنے کے لیول پہ آ سکتا ہے, ورنہ وہ مستقل طور پر ایک مصیبت بن جاتا ہے معاشرے کے لیے. تو یہ جو ہے نا یہ تینوں جذبے جو اس کو ہم کہتے ہیں محبت کے, جو محبت کے جذبے ہیں, مال کی, جاہ کی, باہ کی, ان کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, ہم نے اس کو جائز لیول پہ لانا ہے. دیکھو مال کو بالکل ختم تو نہیں کرنا, کیونکہ مال آپ کے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر دیکھو میں آپ کو بتاؤں, ڈاکٹر بھی ہے, انجینئر بھی ہے, پروفیسر بھی ہے, دکاندار بھی ہے, سویپر بھی ہے, ان سب کی معاشرے کو ضرورت ہے اور سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں, اور درمیان میں میڈیم سے مال ہیں. تو اگر آپ کے پاس مال نہیں ہوگا تو یہ تمام آپ کے تقاضے پورے نہیں ہو سکیں گے. تو لہٰذا آپ کو بعزت طریقے سے اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اتنا مال تو چاہیے. تو مال کو بالکل ختم تو نہیں کروانا, لیکن اس کو لمٹ لیس میں نہیں, لیول پہ نہیں لے جانا, مطلب یہ مطلب اس کی بات ہے. تو اس کو اس طرح جاہ جو ہے, اتنی جاہ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ لوگ آپ کو بگاڑ میں نہ پکڑے, لوگ آپ کی حق تلفی نہ کریں, لوگ آپ کو مارے نہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک دعا سکھائی ہے نا, اللہ مجل فی عین سقینا وفی عین الناس کبیرا, اے اللہ مجھے اپنے آنکھوں میں نیچا کر دے, مطلب کم کر دے, اور دوسروں کے آنکھوں میں بڑھا دے, بڑا کر دے. تو وہ یہ چیز مطلب یہ جو فرما رہے ہیں, تو بہرحال کہ جو نفس کے جو صحیح تقاضے ہیں ان کو تو دبانا نہیں ہے, وہ تو پورا کرنے کیونکہ اس کا حق ہے, لیکن جو برے تقاضے ہیں جو کہ لمٹ لیس ہیں ان کو دبانا ضروری ہے. اور ان کا دبانا جو ہے وہ کیا ہے, مجاہدہ کہلاتا ہے. ایک تو مطلب یہ کہ مجاہدہ کرنا ہے, تو مجاہدہ کیسے کر دیں, وہ نفس کے اوپر زور لانا ہوتا ہے. یعنی گویا کہ نفس کو اپنے جو لیول ہے جو اس نے آزادی کے بنایا ہوا ہے اس کو کم کروانا ہے. اب مثال کے طور پر نفس جو ہے نا بہت زیادہ سونا چاہتا ہے, آپ اس کے سونے کو کم کریں گے تاکہ مطلب وہ کنٹرول میں آ جائے. نفس بہت کہنا چاہتا ہے تو نہیں, آپ نے اس کے لیول کو کم کرنا ہے, آپ جو ہے نا مطلب اس کو کنٹرول لیول پہ لائیں گے تاکہ جو ہے نا مطلب آپ کا نفس زیادہ جو ہے نا وہ برائی نہ کرے. اچھا, اس طریقے سے نفس جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ آزادی کے ساتھ ملنا چاہتا ہوگا. اس وقت اگر آپ دیکھیں افغانستان کے اندر بہت سارے پوری دنیا کے لوگ شور شرابی, خواتین کو حقوق دو, خواتین کو حقوق, بھائی خواتین کو حقوق دے ہی رہے ہیں, جو شرعی حقوق ہیں ان کے تو کسی نے انکار ہی نہیں کیا ہے, لیکن وہ حقوق کہ وہ جیسے کہ یہاں پاکستان میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میرے جیسے میری مرضی, وہ حقوق تو وہ نہیں دے سکتے نا, وہ آخر شریعت کی حکومت میں آئے ہوئے ہیں نا, تو اس طرح تو نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ کہ یہ سب وہی چیز, وہی ڈرامہ ہے کہ جو ہے نا مطلب وہ یعنی آزادانہ اختلاط ہو. تو آزادانہ اختلاط تو اس طرح نہیں, ان لوگوں نے درمیان میں پردہ کا انتظام کر دیا. وہ کہتے ہیں اس طریقے سے ایجوکیشن بھی ہو سکتا ہے, سارا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ وہ لوگ اس پر مطمئن نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں بالکل جیسے مادر پدر آزادی ہو, تو اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو بہرحال یہ کہ ہم لوگوں کو ہر چیز کو اپنے لمٹ پہ رکھنا ہے, کہ جو لذات ہیں ان کو بھی اپنے لمٹ پہ رکھنا ہے, جاہ کو بھی اپنے لمٹ پہ رکھنا ہے, مال کو بھی اپنے لمٹ پہ رکھنا ہے. اس کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو ذرائع ہیں اس کو پھر ہم استعمال کریں. تو ذرائع کیسے ہیں, وہ ذرائع کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے یعنی اس میں جو ذرائع ہیں وہ دو قسم کے ہیں, ایک مجاہدہ ہے اور دوسرا فائلہ ہے. مجاہدہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اپنے نفس کی ریکوائرمنٹ کو کنٹرول کرنا, یہ مجاہدہ کیا مطلب اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اب جیسے نفس بہت کہنا چاہتا ہے تو آپ اس کو کم کر رہے ہیں, آپ نفس بہت سونا چاہتا ہے آپ اس کو کم کر رہے ہیں, آپ نفس بہت لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے آپ اس کو کم کرتے ہیں. اس طرح جو ہے نا مطلب ہے کہ نفس بہت بولنا چاہتا ہے آپ اس کو کم کرتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, یہ مولانا تقی عثمانی صاحب, مفتی رفیع عثمانی صاحب کو تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے, یہ خود مجھے ہمیں مفتی رفیع عثمانی صاحب نے سنا ہے. جو ان کے شیخ تھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ان پر پابندی لگائی تھی. کن پہ پابندی لگائی تھی, ان دونوں پہ تقریر نہیں کرنی. اب آج کل پوری دنیا میں ان کی تقریر چلتی ہے, نہیں چلتی, چلتی ہیں, لیکن جس وقت یہ تربیت میں تھے تو ان پہ تقریر پہ پابندی تھی. کیوں, اس وقت تقریر اگر کرتے نفس کے لیے کرتے, اپنے نفس کے لیے کرتے, اور نفس کے لیے کرنے کا جب وقت تھا اس پہ پابندی تھی. جس وقت نفس کے علاج ہو گیا اور وہ مطلب یہ کہ اس دور سے نکل گئے, پھر فرمایا اب کرو, اب کرو. اب اس کے بعد تقریر پر پابندی نہیں تھی، نفس کے خواہش کے مطابق تقریر پر پابندی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کی جب آپس میں بات ہوتی ہے تو تینوں چار خواتین ہوتی ہیں، وہ آپس میں مسلسل بات کر رہی ہوتی ہے، آدمی حیران ہوتا ہے کہ سن کون رہا ہے اور بات کون کر رہے ہیں، مطلب اس پتہ نہیں چلتا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس میں سننے کا مادہ کم ہے، بولنے کا مادہ زیادہ ہے. تو جس میں سننے کا مادہ کم اور بولنے کا مادہ زیادہ ہو تو نفس کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ بات کرنا بے مقصد بات تو نہیں ہو سکتا نا، بے مقصد بات تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مقصد ہی تو مقصد تب ہوگا جب آپ اس کی اس بات سن لیں گے، پھر اس کے مطابق جتنی بات کرنی ہے اتنی بات کر لو گے. اگر اس کے مطابق دو منٹ بات کرنی ہے تو اگر آپ اس کو پانچ منٹ پہ بڑھائیں گے تو نفس کا اثر آ سکتا ہے. ہاں جی، تو آپ اس کو اتنا رکھیں گے جتنا کی ضرورت ہے. ہاں جی، تو اسی طریقے سے مطلب کلام بھی اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مکسنگ بھی کنٹرول. یہ ہمارے مجاہدات ہیں، اور یہ ناجائز مجاہدات نہیں ہے، بالکل یہ عام مجاہدات ہے جس سے ہمارا نفس واقعی کنٹرول ہو رہا ہے. اس طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلب فائلات ہیں. فائلات سے مراد کیا ہے؟ فائلات سے مراد یہ ہے کہ اب یہ جو ہمارا روح تھا، جیسے میں نے عرض کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا عاشق تھا اور یہ اب بھی عاشق ہے، لیکن اس کو نفس نے دبایا ہوا ہے. نفس نے دبایا ہوا ہے، نفس اس کے لیے حجاب بنایا ہوا ہے. جیسے سورج ہوتا ہے، جو سورج جیسے ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اس سورج آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے، لیکن جس وقت بادل اس کے اوپر آ جاتے ہیں تو لوگوں کو روشنی نہیں ملتی. ہاں جی، اس کیوں کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ حجاب میں آ گیا. تو اسی طریقے سے جو ہمارا جو روح ہے وہ نفس کے حجاب میں آ گیا. تو جب تک اس سے یہ حجاب کو ہٹایا نہیں جائے گا تو ہم اس کی روح کی جو ہے نا وہ چیز آ. تو اب اس حجاب کو ہٹانے کے لیے فائلات ہے، مطلب یہ ذکر ہے، مراقبہ ہے، شغل ہے. اب ذکر میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر میں آپ جب اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو یاد آ رہے ہوتے ہیں. پہلے آپ کر رہے ہوتے ہیں، پھر بعد میں آپ کو یاد آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جس وقت آپ کو یاد آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی یاد رہتا ہے کہ میں تو اس کا عاشق تھا. اس کیفیت کو کہتے ہیں جذب، اس کو جذب کہتے ہیں. اب یہ جذب کس لیے ہے؟ جذب اس لیے ہے کہ انسان کا جو نفس ہے نا، یہ آپ کو اپنے خلاف کام نہیں کرنے دے گا. مطلب یہ ہے کہ جا رہے آپ نے کام تو اسی سے کرو، امپلیمنٹیشن زون تو یہ ہے. تو اگر آپ نے اس کی تربیت بھی کرنی ہے تو اسی کے زون میں کرنی ہے نا. سمجھ تو آپ دل و دماغ سے لیں گے لیکن کرنا تو ادھر ہی ہے نا. تو اب یہ آپ کو اپنے خلاف کام کیسے کرنے دے گا؟ تو یہ نہیں کرنے دیتا. تو اس وقت اس کو جذبات کے ذریعے سے زبردستی کنٹرول کر کے ملے گوئے کہ اس کو اس کام پہ آمادہ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے جذب کو پیدا کرنا ہوتا ہے. جذب ملے کا میں طریقہ بتا دیا، ذکر ہے، مراقبہ ہے اور شغل ہے. اس کے ذریعے سے جس وقت جذبات میں آ جاتا ہے، جیسے کوئی اچھی تقریر سن لیتا ہے اور آدمی کہتا ہے وہ میں یہ بھی کر لوں گا، میں یہ بھی کر لوں، جب وقت گزر جائے پھر وہ سارا ٹنڈا پڑ جاتا ہے. بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض پرجوش خطیب ہوتے ہیں، تو خطیب جب چندہ کی تقریر کرتے ہیں نا تو اتنے لوگ مطلب ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ عورتیں اپنی زیور تک بھی بیچ دیتی ہیں. بعد میں افسوس کرتی ہے یہ کیا ہوا، ہم نے کیا کیا. وہ جذب کی وجہ سے ہوا ہے. تو وقتی طور پہ جو جذب ہوتا ہے، اگر آپ نے اس سے اچھا کام لے لیا، ایک تو یہ تو ہوتا ہے نا مطلب اس طرح آپ ان سے انفلوئنس کر کے اپنا مرضی کا کام لے لے، وہ جائز نہ ہو، وہ تو غلط بات ہے، جیسے چندوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال یہ کہ ہوتا تو ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ اس جذبے کو آپ اپنے لیے استعمال کر لے، وہ کیا ہے؟ اس وقت نفس کی اصلاح کروائے. تو نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ نفس کی اصلاح ایسے ہوگی کہ ایک ہوتا ہے وقتی، مطلب جو ہے وہ ایک بار آ جائے کہ آپ نے توبہ بھی کر لیا، آپ نے نیت بھی کر لی، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا، میں نے یہ کرنا، آپ ریاضت کے بھی لیے تیار نہیں. وہ چیز ہے لیکن وہ وقتی ہے، وہ جذبہ کی وجہ سے ہے. اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، یعنی اس کو پکا کرنا ہے کہ وہ ایسا ہو جائے جس کو رسوخ کہتے ہیں، یعنی راسخ ہو جائے. تو اب یہ کہ جب تک آپ کی توبہ والی کیفیت راسخ نہیں ہوتی تو ابھی آپ محفوظ نہیں ہیں. جب تک آپ کی نیت میں استمرار نہیں ہے تو اس وقت تک وہ قابل عمل نہیں ہے، وہ وقتی طور پر ہوگا، بس وہ کر لیا پھر اس کے بعد ختم. اچھا، اس طریقے سے سستی ہے تو وقتی طور پر آپ جو ہے نا آپ نے ہمت کر لی، اٹھ گئے، لیکن بعد میں جیسے مثال کے طور پر کسی اچھے جگہ پہ کوئی جا کر وہ نمازیں بھی پڑھ لے، سارا کچھ کر لے، لیکن جب گھر آ جائے تو پھر سارا کچھ ختم. تو نہیں، وہ ریاضت، باقاعدہ ریاضت کروا کے مقام ریاضت حاصل کروانا، یعنی اسٹیبلش ہو جانا کہ سستی بالکل ختم ہو جائے. اس طریقے سے مطلب یہ جو یعنی قناعت ہے، کیونکہ حرص جو ہے نا بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، حرص. تو اب یہ حرص کو ختم کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ وہ قناعت ہے. تو قناعت وقتی نہ ہو، بالکل مستقل اسٹیبلش ہو جائے، تو اس کو مقام قناعت کہتے ہیں. مقام کا لفظ اسٹیبلش جگہ کو کہتے ہیں. جیسے آپ نے پیر ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پہ لے جا رہے تو یہ ٹرانزینٹ ہے، اس کو حال کہتے ہیں. لیکن جب آپ دوسری سیڑھی پہ پہنچ کے کھڑے ہو گئے تو یہ مقام ہے، یعنی آپ اسٹیبلش ہو گئے، ابھی آپ نیچے اس سے گر نہیں رہے. مطلب یہ کہ آپ اس جگہ پہ قائم ہو گئے، تو اس کو مقام کہتے ہیں. تو اس طریقے سے مطلب یہ کہ آپ جو ہے نا مقام قناعت آپ کو حاصل ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ حیرت سے نکل گئے. اور اس طریقے سے تقوی اس کا مطلب فجور سے آپ نکل گئے. ہاں جی، اس طریقے سے آپ صبر کا مطلب بے صبری سے نکل گئے. ہاں جی، پھر اس طرح جو ہے نا زہد ہے. زہد کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ جو مختلف دنیائی چیزوں میں آپ کا دل لگا ہوا ہے اس سے آپ کا دل نکل گیا، یہ زہد مقام زہد ہو گیا. اس طریقے سے مطلب ہے کہ وہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کو بیتمینانی کی کیفیت تھی، چیزوں کے اوپر بھروسہ تھا، اس سے آپ نکل گئے، اللہ پہ بھروسہ پہ آپ آ گئے، یہ مقام توکل ہو گیا. اس طریقے سے تسلیم، مقام تسلیم کا مطلب کہ آپ نے دل سے اسلام کے ہر حکم کو قبول کر لیا، تسلیم کر لیا کہ بالکل ایسا ہی ہے، تو یہ مقام تسلیم ہے، یعنی اسٹیبلش ہو گیا. اس کے بعد پھر مقام رضا ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ سے راضی ہیں. تو جب اس سٹیج پہ آپ پہنچ گئے، جب آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. یہ نفس مطمئنہ کا اصول ہے. ہاں جی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس، لوٹ جا اپنی رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور پس میرے جنت میں داخل ہو جا. تو یہ بندگی جو ہے، یہ مقام رضا کے ساتھ لگی ہوئی ہے، نفس مطمئنہ کے ساتھ. یعنی انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، مقام تسلیم چونکہ آ گیا ہے، تو اب یہ مقام، یہ جو ہے مطلب یہ بندگی، اور یہ بندگی اتنا اونچا مقام ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یعنی عبدہ پہلے آ رہا ہے، رسولہ بعد میں آ رہا ہے. یعنی بندگی کی کیفیت اتنے اونچے مقام ہے کہ مطلب یہ کہ انسان کو اللہ کے ساتھ ملا دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر انسان کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے. کیونکہ جتنا انسان اپنے آپ کو گرتا ہوا محسوس کرتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو اٹھاتا ہے. من تواضع فقد رفع ربہ. تو وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے گرایا، اللہ پاک نے اس کو مطلب جو بلند کر لیا اس نے. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی فقد رفع ربہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اللہ پاک اٹھاتا ہے یہ معرفت ہے. تو یہ معرفت جو ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کو ابدیت کے ذریعے سے مل رہی ہے. تو ابدیت پہ آپ کوشش کریں گے، معرفت آپ کو اللہ دیں گے. ابدیت کے لیے کوشش آپ کریں گے، معرفت اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. اس میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں جتنا کھولے، آپ کا دماغ جتنا کھولے، آپ کا دل جتنا کھولے، وہ تو اس کا کام ہے وہ. لیکن یہ کہ ابدیت ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ کی بندگی ہر کام کے اندر کر لیں. میرے خیال میں چونکہ کوشچن آنسر کا بھی سیشن دینا ہوتا ہے اور آپ نے سر 1:30 بجے تک کا ٹائم رکھا ہوا ہے، تو میرے خیال میں باقی وقت کوشچن آنسر کے لیے رکھے. اور اگر آپ اس پر مزید کوئی لیکچر رکوانا چاہیں تو پھر اس کے لیے بھی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ میں نہیں کہتا کہ ختم ہوا ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
جزاکم اللہ خیرا، حضرت اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے.
آمین.
یقیناً اس پر کچھ تشنگی باقی ہے، اور ہم مشاورت سے انشاءاللہ اس پر کچھ چاہیں گے کہ ایک سیشن آپ کا اور ہو جائے. تو شرکاء میں سے جس کا کوئی کوشچن ہو وہ لازمی پوچھ لیں. جناب خالد فاروق دانش صاحب، آپ کا سوال پوچھیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
میں یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ماشاء اللہ بڑی وضاحت کے ساتھ بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل سے آگاہ فرمایا، اللہ تعالیٰ جزا دے.
آمین.
میں یہ سوال چاہتا ہوں کہ روحانی بیماریوں کا جہاں تک تعلق ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ بندے کو خود اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ روحانی بیماری کی تشخیص اس کا اپنا کام نہیں ہے، کسی اور کا ہے.
جی بالکل.
یہ فرمائیے کہ یہ جو کسی اور کا کام ہے یہ کون ہے، اور کب کسی ایسے روحانی معالج سے رجوع کیا جائے، کب یہ احساس پیدا ہو کہ مجھے کسی معالج سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ.
ماشاء اللہ، بہت اچھا کوسچن ہے، ٹو دی پوائنٹ کوسچن ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ علم قرآن سے ہوتا ہے، پھر احادیث شریف سے ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان چونکہ نفس امارہ کے ساتھ پیدا ہوا ہے، تو جب تک اس نے اپنی تربیت نہیں کروائی تو اپنے نفس امارہ کے ساتھ ہی رہے گا. تو نفس امارہ کے ساتھ تو یہ ساری بیماریاں لگی ہوئی ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو بے شک صحت مند سمجھے، لیکن علمی طور پر کم از کم اپنے بارے میں اس کو آگاہی ہوتی ہے کہ جب تک میں اپنا علاج نہیں کروں گا اس وقت تک میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا. تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا ضرور اپنا علاج کرے. اور اس کے لیے پھر جو معالجین ہے وہ اس جس کو شیخ کہتے ہیں، ہمارے زبان میں پیر بھی کہتے ہیں، لیکن یہ پیر کا لفظ بہت بدنام ہو چکا ہے، اور لیکن بدنامی کا مقصد یہ صرف یہ نہیں کہ پیروں میں کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے غلط پیر بھی ہوں گے، صحیح پیر بھی ہوتے ہیں، جیسے صحیح ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں غلط ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، صحیح دکاندار بھی ہوتے ہیں غلط دکاندار بھی ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ جو ہے نا مشہور بہت زیادہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو یعنی مطلب ایک قسم کی یعنی وہ اس سے ہوئی ہے کہ بس ہم جائیں گے ایسے لوگ کے ہاتھوں میں تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے پھر ہم نشانیاں بتاتے ہیں، وہ نشانیاں بتاتے ہیں، تو ان نشانیوں کے مطابق اگر کوئی صحیح جگہ پہنچ جائے تو وہ واقعی پھر اس کو مطلب صحیح صحیح چیزیں بتا دیتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق جب وہ عمل کرتا ہے تو الحمدللہ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اللہ پاک ان کو روحانی صحت عطا فرمائے تھے، پھر وہ گزشتہ زندگی پہ جب اثر ڈالتا ہے تو اس کو خود ہی پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا مسائل تھے اور کیا کیا باتیں تھیں اور وہ کون کون سی چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، وہ ساری چیزیں پھر اس کو سمجھ میں آ جاتی ہیں۔
جی ڈاکٹر شاہینہ یاسمین صاحبہ آپ کا کوسچن ہے، پلیز پوچھیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام۔
شیخ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ہم جانتے ہیں نا، جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس تو برائی پہ اکساتا ہی ہے، تو جو ہم روحانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے جو ہمیں مسنون طریقے ملتے ہیں، ان میں جیسے تعوذ ہے، اللہ سے پناہ مانگ لینا، تہجد ہے، روزہ ہے، یا صحبت صالح ہے، ہم عام طور پہ آج کے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ اور چیزیں مروجہ ہیں جو روحانی صحت کے بارے میں ان کو کہا جاتا ہے کہ بہت کارگر ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا سمجھا دیجئے۔ جیسے عام طور پہ ذکر کے مختلف اشکال ہیں، یعنی مختلف قسم کے جو گروپس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے ذکر کرتے ہیں، اور اس میں جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جن کو وہ شاید ڈفرینٹ درجات کا نام دیتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بہت فریکوینٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ٹپیکل ٹائپ کا جو مولانا رومی کا گھومنا تھا، اس کو بھی وہ روحانیت کے لحاظ سے یا اس کی صحت کے لحاظ سے بہت افیکٹو کہا جاتا ہے، اور ویسٹ نے جو طریقہ دیا تیسرا وہ ہپنوسس اور NLP کا تھا، ان کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔
ماشاءاللہ آپ نے تو مجھے دوسرے ٹاپک کا پورا کنٹینٹ دے دیا لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مختصر طور پہ عرض کر لیتا ہوں۔ وہ یہ بات ہے کہ یہ جو مطلب یہ ہے کہ مسنون طریقے ہیں، یہ تو بہرحال ٹھیک ہے نا، اس کو تو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، مطلب یہ تو بہرحال ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ تہجد پڑھیں گی تو تہجد میں جو فائدہ ہے وہ تو یقیناً آپ کو ملے گا، نماز آپ ٹھیک کر لیں گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر، بے شک نماز بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے اور منکرات سے روکتی ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ روزے کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، حج جب آپ کر دیں تو حج میں آپ کو عشق الہی نصیب ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو مجاہدہ کروایا جاتا ہے اس مجاہدے سے نفس کی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو شرعی طریقے ہیں اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، لیکن اب میں آپ کو بات بتاؤں، اگر کسی کی آنکھ ٹھیک ہے تو کیا اس کو عینک لگوانا چاہیے؟ ظاہر ہے اس کو عینک لگوانے کی کیا ضرورت ہے، وہ اس کی آنکھ تو بالکل ٹھیک ہے نا، لیکن اگر اس کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کو عینک لگانی چاہیے؟ پھر مجبوری ہے، عینک لگانا پڑتا ہے، آپ خود ڈاکٹر ہیں، اگر کوئی آئی اسپیشلسٹ آپ میں ہو تو اگر آپ کہیں کہ عینک لگوانا چاہیے، میرے خیال میں سب سے پہلے وہی بول اٹھیں گے کہ کیوں اس طرح کہہ رہے ہو، مطلب اس کو تو عینک لگانا چاہیے، یا اس کو اپنے وہ کرنی آنکھ کے جو آپریشن کے ذریعے سے وہ جو اس میں لگایا جاتا ہے وہ پھر وہ کرنا پڑتا ہے لیزر کے ذریعے سے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرٹیفیشیل طریقہ تب ریکوائرڈ ہوتا ہے جب کہ نیچرل طریقہ کام نہ کرے، مطلب نیچرل طریقے پر انسان عمل نہ کر سکے۔ اب مثال کے طور پر کسی کا نماز مکمل نہیں ہے، اور نماز مکمل اس لیے نہیں کہ اس میں سستی ہے، ہاں جی، اب اس سستی کو دور کرنے کے لیے اس کو کچھ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، وہ تجربے سے ہوگا، ہر ایک کے سستی کو دور کرنے کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہوگا، تو اگر اس کے لیے کسی ماہر سے مشورہ کیا جائے اور وہ ماہر اس کو طریقہ بتائے تو جلدی کام ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے لیے فرماتے ہیں کہ تین کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اخیار، اخیار وہ لوگ ہیں جو کہ خود اپنے ول پاور سے اپنے علم نافع کو حاصل کر کے عمل صالح کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، عمر بھر اپنے نفس کے ساتھ لڑتے ہیں اور وہ کام کرتے رہتے ہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اخیار ہیں، زیادہ تر لوگ اس پہ چلتے ہیں لیکن اس میں کامیاب کم لوگ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تجربہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، اور اگر کوئی کام اس سے بگڑ جائے تو ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک کر سکے، لہٰذا وہ بعض دفعہ تک ہار کے بیٹھ جاتا ہے. اگر اس وقت کسی تجربہ کار کے ہاتھ میں ہوتا تو ظاہر وہ کام ٹھیک ہو جاتا. تو اب دوسرا طریقہ ابرار کا ہے. ابرار کا طریقہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کسی تجربہ کار شیخ کے کو جو نمبر لے کے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ اس کو ایک ٹپیکل انداز میں ایک تدریج کے ساتھ ایک مطلب جو ہے نا ایک مکمل جس کو طریقہ کار کے ساتھ اس کو آہستہ آہستہ لے جاتا ہے صحت کی طرف، اور مطلب جو ہے نا وہ ماشاء اللہ اس کے تجربے بھی اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اور اس جو سلسلے کی برکت ہوتی ہے. کہ سلسلے کا مطلب یہ ہے کہ جس سلسلے میں بھی انسان داخل ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، تو وہاں جتنی دعائیں انسان انہوں نے کی ہوتی ہیں وہ دعائیں بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ دونوں طریقے سے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوتا نظر آتا ہے، اور زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. تیسرا طریقہ جو ہے نا وہ شتاریہ کا ہے، جس میں اپنے شیخ کے ساتھ اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے ہر کام کرنے کے تیار ہو. اگر وہ شیخ کامل ہو صحیح ہو تو ان کو دن دگنی رات چگنی پھر ترقی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو ول پاور کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہ تو خود ہی چاہتے کہ مجھے کوئی شیخ کہہ دے تو میں اس پہ عمل کر لوں. تو اب اس میں یہ بات ہے کہ یہ جو مطلب طریقہ کار آپ نے بتائیں ان میں جائز ناجائز سارے ملے ہوئے ہیں. نیٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں، ذکر کے صحیح طریقے ہیں، ذکر کے غلط طریقے بھی ہیں. اب مثال کے طور پر بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ ہم اچھل کود جب کرتے ہیں تو یہ 50,000 سال جب اولیاء کرام محنت کرتے ہیں اس کو جو حاصل ہوتا ہے وہ اس وقت حاصل ہو جاتا ہے ان کو. یہ ان نے اپنی طرف سے بات بنائی ہوئی ہے. تو یہ مداری تو بہت جگہوں پہ ہیں. یہ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کے جو باتیں میں مولا روم رحمۃ کے کانفرنس میں سرگودا میں شامل ہوا تھا، اور وہاں انہوں نے رومی رقص کا بندوبست کیا ہوا تھا یعنی ویڈیوز کے ذریعے سے دکھانے کے لیے. اس وقت میں نے انہیں کہا کہ رومی رقص جو ہے یہ آرگنائز ایکٹیویٹی ہے، یہ وجد نہیں ہے. وجد کی اجازت ہے کیونکہ اس میں انسان معذور ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ صرف وقتی طور پر ایک جذبے سے انسان متحرک ہو جاتا ہے، اس کی خواہش نہیں ہوتی. جبکہ جو رقص ہے وہ تو باقاعدہ انسان کی خواہش ہے اور اپنے ارادے سے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کو تواجد کہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. تو بہرحال اس وقت ان لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی. تو مقصد میرا یہ ہے کہ اس قسم کے نیٹ پر جو بہت ساری چیزیں ملی ہیں ان کے ساتھ ضروری نہیں کہ ہم اتفاق کریں، ہم صحیح طریقے کو مانیں گے. تو صحیح طریقے کیا ہے؟ پاکستان میں جو چل رہے ہیں صحیح نقشبندی طریقہ بھی ہے، صحیح چشتیہ بھی ہے، صحیح قادریہ بھی ہے، صحیح سروردیہ بھی ہے. اس طرح ان ناموں سے غلط لوگ بھی ہیں. تو اس کے لیے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر کسی نے صحیح جگہ پہ پہنچنا ہے تو پھر ہم سے انشاءاللہ پوچھے تو ہم ان کو نشانیاں بتا دیں گے. وہ نشانیاں اگر ان کو پتہ ہو تو پھر وہ صحیح لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. معاف کیجئے گا، اصل میں چونکہ یہ بات ٹاپک بہت زیادہ وسیع ہے تو میرے خیال میں اگلی دفعہ جب انشاءاللہ ہوگا تو اس پہ میرے خیال میں تفصیل سے پھر بات ہوگی. جی ان شاء اللہ ضرور. جی الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جو حق ہے وہ ہم پر کول دے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، جو باطل ہے وہ بھی ہم پر کول دے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مشکلات کو دور فرما. سب سے پہلے یا اللہ جو ہماری نفس کی اصلاح جو ایک مشکل کام ہے اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہماری نفسوں کی بہترین تربیت فرما دے. نفس مطمئنہ عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما، اور یا اللہ عقل فہیم عطا فرما، اس پر ہم پر اپنا فضل عظیم کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک التواب الرحیم. اللهم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان، ولا حول ولا قوۃ الا بک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.
جزاکم اللہ خیر. جی
ماشاء اللہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.